صحیح ہے مکہ جی کے کتاب دیکھنے تو بیچ میں یہ آ رہا ہوتا ہے. اس میں ایک مائک پہ نہیں چل رہا, ایک پہ گزارا.
اچھا
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين. مقدمات کی بحث تقریباً جو ہے وہ اختتام پہ ہیں اور اب جو ہے مصنف اصل بحث کو شروع کر رہے ہیں, مگر اس سے پہلے جو ہے وہ اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ علم اخلاق کا موضوع کیا ہے اور علم اخلاق کا مقصد اور غایت کیا ہے. اسے کہ ہر علم کی فضیلت کی بنیاد جو ہے اس کا موضوع اور اس کا مقصد ہوتا ہے. جب بھی کوئی علم انسان حاصل کرتا ہے تو پہلے یہ جانتا ہے کہ یہ حاصل کروں گا اس کا فائدہ کیا ہوگا, یہ حاصل کر کے مجھے کون سا مقصد حاصل کرنا ہے. اور جب انسان علم کو حاصل کرنا شروع کرتا ہے تو پہلے اس کے موضوع کو جانتا ہے کہ کس موضوع پہ مجھے گفتگو کرنی ہے. جس علم کا مقصد زیادہ اہم ہوتا ہے اسی اعتبار سے وہ علم بھی جو ہے وہ اہم قرار پاتا ہے. اب جتنے بھی علوم جن کو دنیوی علوم کہا جاتا ہے اگر اس میں ہم دیکھیں تو اس کے مقاصد جو ہے وہ محدود ہیں, اور ان محدود مقاصد کی وجہ سے دنیوی علوم میں سب سے افضل علم جو کہا جاتا ہے وہ علم طب ہے. اسی کے باقی سارے علوم چاہے علم ریاضیات ہو یا فزکس ہو یا کیمسٹری ہو یا دوسرے علوم جو بھی ہیں, ان کو سیکھنے کا مقصد ہوتا ہے کہ انسان کو فائدہ حاصل ہو. مگر انسان باقی ہوگا تو انسان کو فائدہ حاصل ہوگا نا, تو انسان کی بقا کے لیے کون سا علم مفید ہے؟ وہ علم طب ہے, یعنی انسان کے جسم کی بقا کے لیے. تو دنیوی علوم میں تمام علوم میں سب سے افضل علم مانا جاتا ہے علم طب کو, اور علماء اس کی وجہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ طب کا علم کا موضوع چونکہ جسم انسانی ہے, تو جسم انسانی باقی ہوگا تو باقی علوم کے فیوضات انسان کو حاصل ہو سکیں گے. اب علم طب کا موضوع کیا ہے جسم انسانی, اور اس کے مقابلے میں جو علم ہے علم اخلاق اس کا موضوع کیا ہے؟ روح انسانی. اب ہم جسم اور روح کا موازنہ کریں تو دیکھیے کہ دونوں میں فضیلت کس کی زیادہ ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جسم کی فضیلت زیادہ ہے تو پھر افضل علم جو ہے وہ علم طب بن جائے گا تمام علوم میں, اور اگر ہم کہتے ہیں روح کی فضیلت زیادہ ہے تو پھر افضل علم جو ہے وہ علم اخلاق بن جائے گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جسم اور روح کا موازنہ کیا جائے تو جسم فانی ہے اور روح جو ہے وہ باقی رہنے والی شے ہے. تو جس کو دوام حاصل ہو وہ چیز زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے اس چیز کے مقابلے میں کہ جس کو فنا ہونا ہے. تو چونکہ علم اخلاق کا موضوع روح ہے اور روح کو ہمیشہ باقی رہنا ہے, تو اس اعتبار سے علم اخلاق جو ہے وہ تمام علوم سے افضل قرار پائے گا. اور اسی اعتبار سے مصنف جو ہیں بعض علماء کے اقوال کو نقل کرتے ہیں کہ اگر انسان علم اخلاق کو سیکھے بغیر کوئی اور علم سیکھتا ہے تو وہ دوسرا علم اسے فائدہ نہیں دے گا. اسی کہ علم اخلاق انسان کو نفس کا تزکیہ سکھاتا ہے, اور اگر انسان کے نفس کا تزکیہ نہ ہوا ہو تو دوسرے علوم میں وہ جتنا ماہر بنتا جائے گا اتنا ہی زیادہ فساد پھیلاتا جائے گا. اسے سب سے پہلے انسان کو جس علم کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے علم اخلاق. تو اس کے حوالے سے جو عبارت ہے اس کو دیکھتے ہیں صفحہ نمبر 40 کے اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر معین. فصل شرف و علم الاقضاء کے بے شرف موضوع ہی و غایت ہی، کہ علم اقضاء کا شرف اس کے موضوع اور اس کے غایت کی وجہ سے ہے، کہ علم اقضاء کا موضوع چونکہ روح ہے، نفس ہے، اور اس کی یہ باقی رہنا ہے، تو اس کے اعتبار سے علم اقضاء بھی زیادہ فضیلت والا ہو گیا. اور علم اقضاء کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان جو ہے وہ قرب پروردگار حاصل کرے. تو قرب پروردگار حاصل کرنا تمام مقاصد میں سب سے اچھا مقصد ہے، اس اعتبار سے جو ہے یہ علم جو ہے باقی علم کے مقابلے میں زیادہ فضیلت والا قرار پایا. کہ لما عرفت ان الحیات الحقیقیت للانسان تتوقف على تحسیب الاقضاء الممکن بالمعالجات المقررت فی هذه الصناعت. جب آپ کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ حقیقی حیات انسان کے لیے موقف ہے اس بات کے اوپر کہ انسان اپنے اخلاق کو آراستہ کرے، ٹھیک کرے اس کو، پھر معالجات مقررت فی حاضر سناتے، ان طریقوں سے کہ جو علم اخلاق کی کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں، علم اخلاق کے اندر جو طریقے بیان کیے گئے ان طریقوں کو اپنا کر اپنے اخلاق کو آراستہ کرے. یہ جو ہے انسان کی حیات حقیقی کے لیے انتہائی ضروری چیز ہے. تو تعارف ہو تو آپ کو یہ پتا چل گیا کہ انہا اشرف العلوم و انفعہا، کہ علم اخلاق جو ہے تمام علوم میں زیادہ اشرف ہیں اور زیادہ نفع بخش ہیں. وجہ کیا اس کی؟ کہ تو وجہ یہ کہ ان شرف کل علم انما بے شرف موضوع ہی اور غایت ہی، اس لیے کہ ہر علم کی فضیلت اس کے موضوع کی وجہ سے ہوتی ہے یا اس کے مقصد کی وجہ سے ہوتی ہے. تو علم اخلاق کا موضوع بھی تمام علوم کے موضوع سے افضل ہے، اور علم اخلاق کا مقصد بھی تمام علوم کے مقاصد سے افضل ہے. تو فشرف و صنعت طب ان صنعت دباجت بے قدر شرف بدر انسان و اصلاح ہی الا جرود البہائم میں. ہم اگر باقی علوم میں ان میں طب کو اہمیت دیتے ہیں کہ ان میں طب زیادہ اہم ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کا موضوع جو ہے وہ جسم انسانی ہے. باقی سارے علوم جو وضع کیے گئے دنیاوی، اس کا مقصد ہے جسم کو آسانی پہنچانا، جسم کو راحت پہنچانا. تو اگر جسم باقی ہوگا تو راحتیں پہنچے گی. تو اس اعتبار سے اس میں طب اہم ہوا، کہ تو وہ موضوع حاصل علم میں. جبکہ اس علم کا یعنی علم اخلاق کا موضوع کیا ہے؟ وہ نفس ناطقہ. نفس ناطقہ کون سا نفس ناطقہ؟ کہ التی ہے یا حقیقت انسان و ربہ، کہ نفس ناطقہ کہ جو انسان کی حقیقت ہے اور انسان کے اصل شے ہے، ربو ہے نا کسی بھی چیز کی اصل شے، کہ اگر وہ نہ ہو تو باقی اگر بدن پڑا ہے اگر اسے روح کو ہٹا دیا جائے تو وہ بدن بیکار ہوتا ہے. تو انسان کی اصل اس کا اس کی روح ہے، اور اس علم کا موضوع چونکہ اس کی روح ہے تو روح اور جسم میں جو افضل ہوگا اس کا علم بھی جو افضل قرار پائے گا. کہتے ہیں وہ اشرف انواع الکونیت کما برہن علیہ فی علوم الاقضیت، کہ جتنی بھی ممکنہ اشیاء ہیں ان میں سب سے افضل ترین چیز کون سی ہے؟ یہی روح، کہ جس کے اوپر دلیلیں قائم ہو چکی ہے علوم اقضیہ کے اندر، منطق اور فلسفے کے اندر. تو موضوع علم اخلاق کیا ہے؟ نفس ناطے کا. مقصد کیا ہے علم اخلاق کا؟ کہتے ہیں وہ غایت ہو اکمال ہو و ایسار ہو من اول افق انسان الى آخر ہی، کہ مقصد علم اخلاق کا یہ ہے کہ نفس ناطے کا کو کمال کی منزل تک پہنچانا، اور افق انسان کی جو آخری منزل ہو سکتی ہے وہاں تک انسان کو لے جانا. وَلَ كَوْنِ ذَا عَرَضٍ عَرِيضٍ مُتَّصِلًا، اور یہ منزلیں جو ہیں ایسا نہیں کہ ایک ہی منزل ہے اس کی، بلکہ کئی منزلوں پر مشتمل ایک طویل سفر ہے، کہ جس میں ایک سرا جو ہے وہ بالکل پستی کی طرف ہے اور دوسرا سرا جو بالکل بلندی کی طرف ہے. علم اخلاق کا کام یہ ہے کہ جو پستی میں پڑا ہوا انسان ہے اس کو اٹھا کے جو ہے وہ بلندی کی طرف لے جانا، یا جیسے کل مثال آئی تھی کہ گٹھری کو جو ہے وہ کھجور کا درخت بنانا، یہ جو علم اخلاق کا کام ہے. کہ بالکل انسان جو اگر قوت عقلیہ کی باتیں نہ مانتا تو قوت شہویہ اور وہمیہ اور غضبیہ اسے جانور سے پست بنا دیتی، اس کا مقابلہ کر کے اس کو جو ہے فرشتوں سے افضل بنانا. کہ اول بالافق البہائم و آخر بالافق الملائکۃ، اس کا ایک سرا جو ہے وہ جانوروں میں ہے، دوسرا سرا جو ہے وہ ملائکہ میں ہے. کہ اگر پست بننا چاہے تو جانوروں سے بھی بدتر بن سکتا ہے انسان، اور افضل بننا چاہے تو فرشتوں سے بھی افضل بن جاتا ہے. اس سے کہ جانوروں کے پاس کیا ہے؟ فقط جو ہے خواہشات ہیں، عقل نہیں ہے. فرشتوں کے پاس کیا ہے؟ فقط عقل ہے، خواہشات نہیں ہے. انسان کے پاس کیا ہے؟ دونوں چیزیں ہیں. تو اب اگر انسان عقل رکھتے ہوئے بھی خواہشات کا تابع ہو گیا تو جانور سے بدتر ہو جائے گا. اس کے جانور اگر خواہشات کے تابع ہیں تو عقل تو ہے ہی نہیں اس کے پاس. اور اگر انسان جو ہے خواہشات پہ قابو کر لے اور عقل کی باتیں مانے تو فرشتوں سے افضل ہو جائے گا. اس لیے فرشتے اگر مثلا اطاعت پروردگار کرتے ہیں تو خواہشات ہے ہی نہیں اس کے لیے کہ اس کو کوئی روکنے والی چیز ہو، جبکہ انسان خواہشات پہ قابو کرتے ہوئے آگے بڑھا. شہویہ کی طرف تو نہیں کہیں گے، یہاں پہ یہ کہیں گے کہ مثلا جو قوت عقلیہ کے اندر انسان قیاس کرتا ہے، اس میں ضروری نہیں کہ مثلا کسی خواہش کے تحت ہی قیاس ہو، بعض چیزوں کا مزاق ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ فرشتوں کے علم میں آنے والی باتیں ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے سابقہ جو ہے ایسی صورت گزری ہو کہ جس کی بنیاد پہ اس نے یہ دیکھا ہو کہ انسان جو ہے خلقت کے بعد کیا کچھ کرنے والا ہے، اور اس بنیاد پہ ہو کہ بھائی تو ایسے کو پسند جو ہے بھیجے گا کہ جو زمین میں جا کے فساد پھیلائے گا. اس کے اوپر علماء نے بحث کی ہے تفاصر کے اندر، مگر غیر خواہشات تو جو انسانوں کو آسر ہے وہ فرشتوں کو آسر نہیں ہے. ان کو نہ بھوک رکھتی ہے، نہ پیاس رکھتی ہے، نہ کوئی اور خواہش ہوتی ہے. یعنی قوت شہویہ تو حتمن نہیں ہے، قوت غضبیہ بھی ظاہر نہیں ہے، قوت وہمیہ کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ گنجائش ہو کوئی. جی نہیں، عقل نہیں، شعور ہیں. وہ جو پروردگار آدم نے ان کو علم، جس علم کے ساتھ پیدا کیا ہے، اس علم کے تحت وہ اس بات کو پہچانتے کہ یہ چیز میری مفید ہے، یہ چیز جو ہے میرے نقصان دہ. مگر وہ انسان کی طرح یہ نہیں کرتے کہ مثلا جو ہے وہ کلنی کو سمجھ کے اس کے اجزاء تک پہنچے. اسے ہم دیکھتے کہ ایک جانور مثلا 1000 سال پہلے جس حالت میں رہتا تھا آج بھی اسی حالت میں رہتا ہے. جو پرندہ مثلا 1000 سال پہلے جیسا گھونسلہ بناتا تھا آج بھی ویسا ہی بناتا ہے. جو پروردگار نے ان کو سکھا کے اس دنیا میں بھیجا ہے اسی پہ مثلا وہ چلتے رہتے ہیں. یہ ویسے ہی جیسے مثلا کمپیوٹر کے اندر ایک پروگرام فٹ کر دیا گیا تو پروگرام میں جو چیزیں طے کی گئی ہے اس کے طور سے تو کمپیوٹر چلے گا، مگر کوئی نیا پرابلم آئے گا جو اس پروگرام میں شامل نہیں ہے تو کمپیوٹر اس کو حل نہیں کر سکے گا. مگر انسان میں یہ ہے کہ انسان کی عقل جو ہے وہ ترقی کرتی رہتی ہے، اس کے اعتبار سے وہ کلیات کے ذریعے سے جزیات تک پہنچ جاتے ہیں. منطق میں ساری بحث آئے گی، ان شاء اللہ پڑھیں گے کہ انسان کی فضیلت باقی حیوانات پہ کس اعتبار سے ہے. تو اب یہاں پہ ایک سرا اس کا جو ہے وہ جانوروں کے اندر ہے کہ پست ہونا چاہے تو جانور سے پستر ہو جائے، وہ دوسرا جو افق ملائکہ میں ہے کہ لا یکادو این یوجد التفاوت الذی بین اشخاص ھذا النوع فی افراد سائر انواع. کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تفاوت جو ہے مسلسل پایا جاتا ہے، دو آدمی بھی بعض وقت ایک منظر پہ نظر نہیں آتے ہیں. فضیلت کے اعتبار سے ایک الگ مقام پہ ہوتا ہے، دوسرا الگ مقام پہ ہوتا ہے. سلمان کا ایمان الگ ہوتا ہے، ابو ذر کا ایمان الگ ہوتا ہے، اور کہ دونوں جو ہے وہ قریب ترین صحابی رسول ہیں. کہ فَإِنَّ فِيهِمْ اخسر موجودات و منہ اشرف الکائنات. کہ انسانوں میں ہم دیکھتے کہ پسترین انسان بھی موجود ہیں اور بلند ترین انسان بھی موجود ہیں. کما کی شاعر کا ایک شعر پیش کر رہے کہ وہ رم ارا امسار رجال تفاوت ردر مجد حتا ادا ارفن بے واحد. کہ شاعر کہتا ہے کہ میں نے جو ہے انسانوں کی طرح فرق کسی میں نہیں دیکھا. کہ بعض وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ بزرگی میں ایک آدمی ہزار کے برابر ہوتا ہے، کہ ایک ہزار آدمی کی بزرگی الگ اور ایک آدمی کی بزرگی الگ.
جی
کون یعنی ان کے پاس جو قوت ہے وہ شعوری قوت ہے، جو پروردگار عالم نے ان کو شعور دیا ہے اسی کے دائرے میں مثلا وہ رہتے ہیں. اس کو مثلا کوئی بھی جانور ہے یا حتیٰ کہ چھوٹا کیڑا بھی، اس کو پروردگار عالم نے مثلا یہ قوت دی ہے کہ وہ یہ جانے کہ اس کا دوست کون ہے، اس کا دشمن ہے کون ہے، اس کی غذا کیا ہے، اس کے خطرات کیا ہیں، وہ جو یہ پتہ ہے اسی کے دائرے میں مثلا وہ گھومتے ہیں. کتے نے مائنڈ یوز نہیں کیا، وہ لوگوں نے مائنڈ یوز کیا، لوگوں نے ان کے وسائل مہیا کیے. وہ اچھا کھاتے ہیں، ان کو کھلایا اچھا جاتا ہے، مگر پھر بھی آپ یوروپ میں بھی دیکھیں کہ کوئی کتا گھاس نہیں کھاتا ہوگا، اس سے کہ وہ جو پروردگار اس کو سیٹ کر دیا خوراک وہی کھائے گا. اس کو اب تربیت کے ذریعے سے بعض کام دے سکے وہ الگ چیز ہے، تو کل کی بحث میں آیا تھا کہ وہ تو ممکن ہے، مگر جو فطری چیزیں رکھی گئی اس کے اندر، مثلا نہ کبھی آپ کو بھینس ملے گی جو گوشت کھاتی ہوگی، نہ کوئی آپ کو کبھی کتا ملے گا کہ جو گھاس کھاتا ہوگا. جس کے لیے جو چیز پروردگار نے سیٹ کی اسی دائرے میں رہتے، اس سے باہر نہیں نکلتے. اور اسی بات کی طرف جو ہے ایک حدیث بھی اشارہ کر رہی ہے کہ انسانوں میں تفاوت کس حد تک ہے، کہ وہ ادا زارق کا زارق تفاوت یشیر و قول و سید رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہ انسان کے تفاوت کے حوالے سے جو بات ہے اسی کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ انی وزنت بے امتی فرجحت بہم، کہ میرا وزن کیا گیا میری امت کے مقابلے میں. کہ ایک طرف پوری امت محمدیہ اور ایک طرف اللہ کے رسول، تو میرا پرڈا بھار تھا، میں نے جو ہے وہ رجحان رکھتا تھا میں، تو ایک طرف وہ افضل کائنات اور ایک طرف جو ہے وہ باقی ساری امتوں کا رتبہ. تو افراد جتنے بھی انسان کے اندر پائے جاتے ہیں اس کے اندر تفاوت ہیں، مگر یہ تفاوت کی بنیاد کیا ہے؟ یہی اخلاقی فضیلت ہے، یہی علمی فضیلت ہے. یہ نہیں کہ مثلا وزن نعوذ باللہ رسول اللہ کا زیادہ تھا باقی لوگوں سے، وزن کے اعتبار سے نہیں، دوسری جگہ کے اعتبار سے نہیں، یہی روحانی فضیلت کے اعتبار سے، کہ روحانی فضیلت میں وہ باقی سارے انسانوں سے افضل تھے. کہ وَلَا رَيْبَ فِي أَنَّ هَذَا التَّفَاوُتَ لِأَجَلِ الِاخْتِلَافِ فِي الْأَخْلَاقِ وَالصِّفَاتِ، یہ جو فرق تھا وہ اخلاق اور صفات کے مختلف ہونے کے اعتبار سے تھا، کہ وہ خلق کے عظیم کی منزل پہ فائز تھے. اشتراک کل پھر جسمیت و روایت، جسم کے اعتبار سے تو سارے انسان مشترک ہیں، ایسا نہیں کہ مثلا کوئی آدمی افضل ہے تو اس کو دس آنکھیں ملی ہوگی، یا کوئی زیادہ فضیلت والا ہے اس کو مثلا بیس ہاتھ ہوں گے. جسم کے اعتبار سے سارے کے سارے افراد جو ہیں وہ مشترک ہیں، تمام صلاحیتیں، تمام اعضاء و جوارح جو ہے وہ مساوی ہیں، مگر یہ فضیلتیں جو ہیں وہ روحانی اعتبار سے کہ وہ کون پروردگار عالم سے کتنا قریب ہے اور کون کتنا دور ہے، اس اعتبار سے فضیلتوں کا فرق ہوتا ہے. وَحَاذَ عِلْمُ هُوَ الْبَاعِثُ لِلْوُصُولِ إِلَىٰ أَعْلَى مَرَاتِبِ بِهِمَا، کہ یہی علم ہے کہ جو سبب بنتا ہے کہ انسان اخلاق اور صفات میں اعلیٰ مقام و مرتبے پہ پہنچ سکتا ہے. وہ بہی تتیم و انسانیتوں و یار جو من حسیث البہیمت الى ذیل رتب الملکیت، اور اسی علم کے ذریعے سے انسانیت تام ہوتی ہے. ورنہ بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ یہ انسان نہیں ہے، تو انسان تو ہے، پھر کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ انسان نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ انسان تو ہے مگر انسانیت کی جو صفت ہے اس سے آراستہ نہیں ہے وہ. تو انسانیت تام جو ہے اسی علم اخلاق کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور اسی سے انسان جو ہے وہ جانوروں کی پستی سے نکل کے جو ہے وہ فرشتوں کی صف میں شامل ہو سکتا ہے. وہ ایو صنعت اشرف و مما یوسف و اکثر موجودات الاشرف، یہاں تو اب اگر سارے علوم کا موازنہ کیا جائے تو کون سا علم جو اس سے بڑھ کے ہو سکتا ہے کہ جو انسان کو پستی سے نکال کے بلند ترین مقام میں پہنچا دے. اس میں طب یہ کام نہیں کر سکتا, دوسرے علوم یہ کام نہیں کر سکتے, کہ اس میں اخلاق کا کام ہے کہ جو انسان کو پستی سے نکال کے جو ہے وہ فضیلت کے مقام تک پہنچا دیتا ہے. ولے زارے کا کان سرف میں نے حکمائے لا یترکن علم حقیقت الا علیہ. اسی وجہ سے ہم دیکھتے کہ سابقہ علماء جو تھے وہ باقی کسی علم کو علم مانتے ہی نہیں تھے, باقی علم کو کہتے یہ علم حقیقی نہیں ہے. علم حقیقی کا اطلاق فقط اسی پہ کرتے تھے کہ علم اخلاقی جو ہے وہ علم حقیقی ہے کہ جو انسان کو پستی سے نکال کے بلندی تک پہنچا دے. کہ باقی جو علوم ہیں وہ جسم کے لیے ہیں, اور جسم ایک سواری کی مانند ہے کہ جس کے پاس سوار ہو کے روح کو سفر کرنا ہے, مگر اصل حیثیت جو ہے وہ روح کی ہے. وہ جو سمون ہو بے اکثر اعظم, اور سابقہ علماء جو ہے اس علم اخلاق کو اکثر اعظم کا نام دیتے تھے. اکثر کی چیز کو کہتے ہیں, بعض مثلا جملوں میں آتا ہے کہ فنا دوا اکثر ہے, اس کا مطلب ہر مرض کی دوا ہے کہ جس کے بعد کوئی بیماری نہ رہے. تو اگر انسان اپنے اندر کی ساری خرابیاں دور کرنا چاہے تو اس کا اکثر اعظم کیا ہے, یہی علم. علم اخلاق جو ہے وہ اکثر اعظم ہے. وکانا اول تعلیم ہی وہ جو بار گنا پھر تدوین ہی و تعلیم ہی, اور علماء کا طریقہ یہ تھا کہ جب طالب علم پڑھنے کے لیے آتا تھا تو سب سے پہلے اسی کی تعلیم دیتے تھے, سب سے پہلے یہ علم اخلاق سکھاتے تھے ان کو. وہ جو بار گنا پھر تدوین ہی و تعلیم ہی, اور بہت زیادہ کوشش کرتے تھے علم اخلاق کو پھیلانے میں اور علم اخلاق کی تعلیم میں. اسے اگر تزکیہ نفس ہو گیا تو باقی چیزیں اسے کام آئے گی. کچھ سورہ جمعہ میں آپ دیکھتے کہ اللہ کے رسول کا جو وظیفہ بیان کیا گیا تو اس میں پہلے لفظ کیا ہے کہ یو زکیہم و یو علمہ الکتاب و حکمہ, کہ پہلا کام جو ہے تزکیہ نفس ہے. تزکیہ نفس ہوگا تو پھر باقی علوم جو ہے وہ فائدہ پہنچائیں گے. اشرف المخلوقات پہ اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ انسان اشرف بننے کی صلاحیت رکھتا ہے, بالقوہ اشرف ہے, بالقوہ ہے, بن جائے گا تو بالفعل ہو جائے گا, نہیں بنا تو پھر بالقوہ کی منزل پہ رہے گا. ورنہ یہی جو ہے اخص المخلوقات بھی بن سکتا ہے, مخلوقات میں پست ترین بھی یہی انسان. ور بحث سوان اجماع رہی و تفسیر رہی, اور علماء کا طریقہ ہے کہ سب سے پہلے اس پہ گفتگو کرتے تھے کہ اس کے اجمارات کیا ہے, اس کی تفسیرات کیا ہے علم اخلاق کی. وہ یا تقدون اندر متعلم معلوم یہ سب اخلاق ہو ذاتن فعوس سائر علوم, اور وہ اعتقاد رکھتے تھے, ان کا یہ نظریہ تھا کہ جب تک طالب علم متعلم تعلم کرنے والا سیکھنے والا جب تک اپنے اخلاق کو آراستہ نہیں کرتا ہے اسے باقی علوم جو ہے نفع نہیں پہنچا سکتے. کہ جب تک وہ علم اخلاق نہیں سیکھے گا باقی علم میں اگر وہ ماہر بن بھی گیا تو اسے فائدہ نہیں ہوگا. اور اس کے مثلا جو مثال بھی دے رہے کہ وہ کما اندر بدن رضی لیس بنقیہ کل ما غزوت ہو فقط زیدت اشرا, کہ جیسے بدن میں اگر مثلا پتا ہے کہ فلاں چیز جو ہے اس کے لیے نقصان دہ ہے, اور وہ بیماری جب تک اس کے بدن سے نہیں نکلی ہے تو تب تک جب تک وہ غذا لیتا رہے گا تو وہ غذا اس کی بیماری کو میں اضافہ ہی کرے گا, اس میں کمی نہیں کرے گا جب تک کہ اس بیماری کو جڑ سے نہیں نکالے گا. کہتے اسی طرح سے اگر روح میں کوئی خرابی موجود ہے, اخلاق میں کوئی پستی موجود ہے, تو علم جتنا باقی علم بڑھے گا اس کے ذریعے سے اس کی خرابی بڑھے گی, اسے فائدہ حاصل نہیں ہوگا. قزار کا نفسو نفسو ذتی ریست نقیت ان زمائم اخلاق لا یزیدہ تعلم العلوم الا فسادا, کہ اسی طرح سے اگر اخلاق کی پستیوں سے انسان پاکیزہ نہیں ہے تو پھر علوم کا سیکھنا اضافہ نہیں کرے گا مگر کس میں, فساد میں. کہ پہلے مثلا جو ہے وہ چوری کرتا تھا تو چوری کے نئے طریقے اسے نہیں آتے تھے, اب اسے علم حاصل کیا تو نئے طریقے آ گئے چوری کے, باقی کچھ نہیں ہوگا اگر اس کا نفس پاکیزہ نہیں ہے. نفس اگر پہلے سے چور ہے تو علم حاصل کر کے چوری کے نئے طریقے سیکھے گا, نفس میں پہلے سے شہرت کی خواہش بھری ہوئی ہے تو علم حاصل کر کے اس علم کو ذریعہ بنائے گا اپنی شہرت کا. پہلے سے نفس کے اندر خواہش بھری ہوئی کہ مال جمع کیا جائے تو جس علم کو حاصل کرے گا اسی علم کو ذریعہ بنائے گا مال کو جمع کرنے کا. ہاں مگر غیبت کرنے میں اس کو یہ مددگار ثابت ہوگا، دوسرے گناہ کرنے میں اس کو مددگار ثابت ہوگا. ہو سکتا ہے کہ مثلا ڈائریکٹ اس میں وہ والا فائدہ نہ ہو، مگر یہی آپ نے جو انجینئرنگ مثال دی، اگر اس شخص کی عادت تھی مثلا جو ہے نفس میں خرابی یہ تھی کہ اس کو مار کی عوض تھی، تو اس علم کے ذریعے سے وہ مال زیادہ حاصل کرنے کا طریقہ سیکھے گا. وہ پہلے تو مثلا وہ اتنا علم نہیں تھا تو وہ طریقے نہیں آتے تھے، اب جو ہے وہ زیادہ طریقہ سیکھے گا. یہی مثلا شخص جو ہے جس کو مال کی حوث تھی وہ ڈاکٹر بنے گا، تو اس کی اصل نظر یہ ہوگی کہ اس مریض کو جو چکر کھلاتا رہوں میں تاکہ اس کی جیب خالی ہو، اس کی نظر اس پہ نہیں ہوگی اس کو شفا ملے. مگر اگر نفس پاکیزہ ہوگا تو جس فیلڈ میں بھی جائے گا وہاں پہ جو ہے وہ اس کا ارادہ یہ ہوگا کہ خدا کو خوش کرے، خدا کے قربت حاصل کرے. جی ہاں اس میں جو ہے کئی مسائل جو ہے وہ پیش آئے مدارس کے لیے، اور اس کی تھوڑی تاریخ ہمیں پیچھے یہ جانا پڑے گا کہ جب مثلا انگریز بڑے صغیر میں آئے، اور پھر جو ہے پہلے تو مدرسہ ہوتا تھا اسی کے اندر سارے علوم ہوتے تھے، باقی تو کوئی اسکول وغیرہ نہیں ہوتی تھی. مدرسے میں تعلیم آتا تھا، علم دین بھی سیکھتا تھا، علم دنیا بھی سیکھتا تھا، یعنی علم دنیا اور دین کا الگ الگ فرق ہی نہیں تھا. مدرسے میں ریاضیات سکھائی جاتی تھی، مدرسے میں فلکیات کے علم تھے، اور میں سابقن دیکھے آپ ہر علم میں آپ کو مہارت ملے گی. شیخ نصر الدین طوسی فلکیات کے بہت بڑے ماہر تھے. تو ایک ہی مرکز تھا، مگر جب انگریز آئے اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اسکولیں قائم کی اور دوسری چیزیں کی، اور اس میں علوم کو الگ کیا. یہ قرآن سیکھنا یا حدیث سیکھنا یا اخلاق سیکھنا یہ مثلا مدرسوں کے ذمے، اور باقی یہ چیزیں جو ہے وہ اسکولوں کے ذمے، کالجز کے ذمے. اور پھر ماحول ایسا پیدا کیا گیا کہ مثلا اسکول میں جانا ترقی کی علامت بن گئی، اور مدرسوں میں جانا یہ پسماندگی کی دلیل بن گئی. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مثلا جو مالدار لوگ تھے وہ اپنی اولاد کو جو ہے وہ مدرسے میں بھیجنے کے اسکول میں بھیجتے تھے، یا جو ذہین بچے تھے ان کو ادھر بھیجا جاتا تھا. مدرسے کی عادتیں خستہ تر خستہ ہوتی گئی. تو بڑے صغیر میں اس میں یہ زوال آیا، اس کی تو یہ وجہ ہے. نجف اور قم میں تو ابھی بھی مثلا علم اخلاق کو اہمیت دی جاتی ہے، اور ابھی بھی درست اس کے چلتے ہیں باقاعدہ. یہی جامع السعادات اور اس طرح سے جو فارسی اس کی ترقی سے معراج السعادات، اور نجف کے حوضے میں بھی بطور درس جو ہے وہ سنا سکے پڑھائی جاتی ہیں. مگر بڑے صغیر کی صورتحال جو اس زمانے سے خراب تھی وہ بھی تک خراب چلی آ رہی ہے. اب بہتری کافی آئی ہے، کافی بہتری آئی ہے، مگر مکمل طور پہ وہ چیز نہ آ سکی گی جو پہلے تھی 300-400 سال پہلے. وہ تو یہاں پہ وہ کہہ رہے کہ جب تک جو ہے انسان اپنے قلب کو زمائم اخلاق سے پاک نہیں کرتا ہے، باقی علوم اگر وہ سیکھ بھی دے گا تو اسے فساد ہی بڑھے گا. ولذا ترى اکثر المتشبہین بذی العلماء اسوء حالا من العوام مائلین عن وظائف ایمان و اسلام. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے علماء کا روپ دھارا ہوا ہے، انہوں نے لفظ میں علماء نہیں کہا ہے ان کو، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو علماء جیسے بنایا ہوا ہے. بہت سارے وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو علماء جیسا بنایا ہوا ہے، ان کا عوام سے بھی برا حال ہے، وہ عوام سے بھی جو ہے زیادہ بدتر ہیں ایمان اور اسلام کی ذمہ داریوں کو انجام دینے کے حوالے سے. عوام سے زیادہ ان کو جو ہے حوث دنیا ہوتی ہے، حوث مار ہوتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ امال شدت حرصہم ان جمع المال، یا تو ان کا مقصد ہوتا ہے کہ مال زیادہ زیادہ جمع کریں، تو چونکہ اس فیلڈ میں آنے سے پہلے ہی دل میں خواہش لے کے آئے تھے مال جمع کرنے کی، تو اب یہ علم حاصل کیا تو اس کے بعد اس خواہش کو جو ہے پورا کرنے میں ہی لگے ہوئے ہیں. ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ مال زیادہ زیادہ جمع ہو. آتے وقت ہی قلب کو صاف کر کے اس ارادے سے آئے تھے کہ دین کی ترویج ہو، تو علم حاصل کرنے کے بعد اسی مقصد میں لگ جاتے کہ دین کی ترویج ہو. تو چونکہ پہلے سے قلب پاک نہیں تھا تو پھر ان لوگوں کا مقصد جو ہے وہ یہی رہ جاتا ہے، غافلین عن حقیقت المعاد، جبکہ وہ اس بات کے متوجہ نہیں ہے کہ مار کی حقیقت کیا ہے. کہ کئی لوگ ہمیں دیکھیں گے جو کبھی مارزہ تھے، آج جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، اور بہت سے لوگ جو ہے مال نہیں تھا، آج جو ہے مالدار ہو گئے. تو مال جو ہے وہ آنے جانے والی چیز ہے، جس کی خواہش لے کے انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کا مقصد مال بنا رہے، یہ جو ہے انسان کی اخلاقی پستی کہی جائے گی. اسی طرح سے اول غلبت حب جاہا ور منصبہ، یا اس وجہ سے کہ ان کو مقام کا شوق تھا، منصب کا شوق تھا، تو اسی خواہش کو لے کے مدرسے میں آئے، اسی خواہش کو لے کے عالم بنے کہ میں کسی مقام پہ پہنچ جاؤں، مجھے کوئی پوسٹ مل جائے، میں لیڈر بن جاؤں. تو اب جیسے دو کتابیں پڑھی تو اس کے بعد وہ لیڈرشپ کی کوششیں ان کی شروع ہو جاتی ہے، اور ساری تقوی تو اسی میں ہوتی ہے کہ اپنے ارد گرد جو افراد جمع ہوں، ایک ٹولہ بنا ہوا ہو جو میرے بارے میں نعرے لگا رہا ہو، اور جو ہے میں ان کا رہنما قرار پاؤں. تو پھر ان کی ساری تقوی جو ہے اسی میں ہوتی ہے کہ ظنن منہم انہم ترویج للدین والمذہب، اور وہ خیال کر رہے ہوتے کہ یہ میں جو ہے دین کی خاطر کر رہا ہوں، اس کے ذریعے سے دین پھیلا رہا ہوں میں، اس کے ذریعے جو ہے مذہب جو ہے وہ پھیلا رہا ہوں میں. اور وقوعہم فی الضرارت والحیرت لکثرت شک و شبہات، یا ان کی کیفیت یہ ہو جاتی کہ وہ گمراہی اور حیرت میں مبتلا ہوتی ہے، اس لیے بہت زیادہ شک ہو رہا ہوتا ہے، بہت زیادہ شبہ ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ قلب پاک نہیں ہوتا، اور قلب پاک نہ ہونے کے بعد پھر علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ علم میں بھی جس یقین کی منزل پہ پہنچنا چاہیے اس منزل پہ پہنچے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، اپنے اعتبار سے بہترین درس دے رہے ہوتے ہیں عقائد کا، کہ توحید کا بہترین درس دے رہے ہوتے ہیں، اور بعد میں گھر پہ جا کے سوچ رہے ہوتے کہ پتا نہیں خدا ہے بھی یا نہیں، اس لیے قلب کی صفائی نہیں ہے، عقائد کے بہترین درست دے رہے ہوں گے، مگر پھر جو ہے خود جو ہے رات کو اٹھ کے سوچ رہے ہوں گے کہ واقعی یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے. اس کی وجہ جو ہے وہ قلب کی صفائی کا نہ ہونا ہے، کہ قلب پاک ہوئے اگر کسی چیز میں مہارت حاصل بھی کر لی جائے تو وہ شک و شبہات سے جو ہے باہر نہیں نکلتے. اب یہ شوق مرائے ور جدائے فی ادیت رجالے، یا ان کو شوق ہوتا ہے دکھاوے کا، اور شوق ہوتا ہے کہ لوگوں سے بحث مباحثہ کرے اور اپنے آپ کو بلند ظاہر کرے، اسے کسی بھی مسئلے جو چھوٹے دانے کو پکڑ لیں گے، سیگے پوچھنا شروع کریں گے، تو نہیں آتا تمہیں پھر جو اپنی بتری ظاہر کریں گے، یا پھر دوسرے مدرسے طالب میں آیا ہوگا کہا کیا پڑھ رہے تھے وہاں پہ، کہا شہر رما پڑھ رہا تھا، اچھا اچھا بیٹھو تو کیا سیگے پوچھیں گے، کہا سر کے سیگے بھی نہیں آتے تمہیں. اپنی بلندی ظاہر کرنا، سامنے والے کو ذلیل کرنا، اس میں مزہ آ رہا ہوتا ہے اس کو، اسے کہ اس خواہش کو لے کے وہ آئے تھے اس علم میں، تب وہ خواہشیں اپنے علم کے ذریعے سے وہ پوری کر رہے ہوتے کہ اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرے دوسرے سے، دوسرے کو اپنے سامنے جو ذلیل کرے. تو علم جی حسن نے یہ وہ خواہش ہے کہ جس میں انسان غلبہ چاہ رہا ہوتا ہے، قوت غضب یا کشر ہے، کہ جس میں انسان چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بڑا ظاہر کروں، وہ اس کی خاطر دوسرے کی اگر ذلت ہوتی تو اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے، جب میں دکھاؤ کہ بس مجھے آتا ہے زیادہ، باقی وہ نہیں آتا. جی مومن آئیں گے نا، ہاں یعنی بہرحال ہر ایک کے لیے مرتبہ الگ الگ ہے، ہر ایک کا احترام الگ الگ ہے، مومن کو والا احترام جو ہے باقی لوگوں کو نہیں ملے گا، مگر من حیث الاسلام یا آگے جا کے انسانیت کے ناطے، حتیٰ کہ مخلوقات کے اعتبار سے ہر ایک کے جو ہے وہ حقوق ہیں، اور اس لیے محتاط لوگ جو ہے وہ فقط مومن کے تک محدود نہیں رہتے، باقی لوگوں کی بھی عزت اور رسوائی سے بچتے ہیں کہ کسی کو بھی ذلیل نہ کیا جائے. تو چونکہ وہ اسی خواہش کو لے کے آئے تھے، تب وہ یہ خواہش جو ہے وہ پوری کر رہے ہوتے ہیں، اظہار تفوقہم اور اقرانے ور امسارے، کہ وہ چاہ رہے ہوتے کہ میں بڑا ہوں، تفوق چاہ رہے ہوتے، فوقیت دکھانا چاہ رہے ہوتے اپنے اقران پہ یعنی رشتے داروں پہ، اور اپنے امثال پہ اپنے جیسے طالب علموں پہ. جی اس میں وہ اپنا اظہار کرنے میں حرج نہیں ہے، اس کا مقصد دوسرے کو ذلیل کرنا ہو تو وہ غلط ہو جائے گا. ایک ہوتا ہے کہ آپ گاڑی خرید رہے ہیں اپنی سہولت کے لیے، ایک آپ گاڑی خرید رہے اپنے کسی رشتے دار کو نیچا دکھانے کے لیے کہ اس نے فلاں ماڈل کی تو اس سے بھی بڑے ماڈل میں لے جاتا ہوں اس کی جدید ماڈل کی، تو یہاں بھی مقصد غلط ہے. تو دیکھنا پڑے گا کہ جو کام کیا جائے اس کا مقصد کیا ہے. ویسے آپ کہہ کہ میں ٹاپ ٹین میں آیا ہوں, اچھے نمبر سے پاس ہوا ہوں, اس میں حرج نہیں ہے, مگر یہ کہہ کہ آپ اس کا دل دکھانا چاہ رہے ہیں, اس کو رسوا کرنا چاہ رہے ہیں, یہ ظاہر کرنا چاہ رہے کہ تم کو نہیں آتا کچھ مجھے ہی آتا ہے, تو پھر غلط ہو جائے گا. تو ان کی خواہش یہ ہوتی کہ بس تفوق چاہ رہے ہوتے, اپنے آپ کو بڑا دکھانا چاہ رہے ہوتے اقران اور امثال پر. اوز اطلاع کے عرصے نتم ادر آبا مانویت من اقابر علمائیں و اعظم حکمائیں, یا وہ اپنی زبانوں کو کھول دیتے ہیں. بزرگ یعنی آبائے مانوی, آبائے مانوی کتنے کہتے ہیں جو علمی اساتذہ ہو. حقیقی باپ تو وہی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان پیدا ہوتا ہے, مگر جس سے علم کسب کرتا ہے اس کو بھی بعض روایت میں باپ کہا گیا ہے. تو اپنے استاد اور اس کے آبا, یعنی یہاں پہ پھر دو سلسلے ہوں گے, ایک تو وہ اساتذہ کے جس سے انسان پڑھتا ہے ان کا احترام بھی اس پہ لازم ہے, پھر اب ان کے اساتذہ نے جن سے پڑھا ہے ان کا احترام بھی, اور حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ انسان کسی عالم کی کتاب کو پڑھے تو جس عالم کی کتاب پڑھے وہ عالم بھی اس کا استاد ہو گیا, اس کا احترام بھی اس کے اوپر لازم ہو گیا. مگر اپنی زبانوں کو کھول دیتے ہیں, ان کو تو لکھنا ہی نہیں آتا, کیا لکھا ہے انہوں نے, ان کو درس پڑھانا ہی نہیں آتا, اس کو یوں نہیں یوں پڑھانا چاہیے تھا. تو اپنی زبانوں کو اپنے اساتذہ پہ کھول دیتے ہیں. حد تک آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو شیخ انصاری کے رسائل پہ اعتراض کرتے ہیں کہ شیخ انصاری لکھتا ہی نہیں آتا, کیا لکھا ہے انہوں نے رسائل میں. رسائل و مقاصد شیخ انصاری کی بہترین کتابیں مانی جاتی ہے, مگر علماء کہتے ہیں کہ دو گروہ ہیں اس میں, رسائل اور مقاصد. ان شاء اللہ پڑھیں گے آپ شیخ علماء کے بعد. تو رسائل کے بارے میں بعض علماء کہتے ہیں کہ جس کی سمجھ میں آ جاتی ہے رسائل وہ جمنے رکھتا ہے کہ کیا بات کی شیخ انصاری نے, اور جس کی سمجھ میں نہیں آتی وہ کہتے ہیں شیخ انصاری لکھنا ہی نہیں آتا, کیا بیکار کی بات لکھی. تو اگر کہیں دیکھے کہ کوئی شیخ انصاری کی رسائل پہ اعتراض کر رہا ہے, اس کا مطلب سمجھ ہو کہ اس کی سمجھ میں آئی نہیں کتاب. اس لیے کہ ان میں اصول فقہ پہ بہترین کتاب مانی جاتی ہے رسائل. جی استاد ہونے کے ناطے جو ہے احترام ہوگا, مگر جیسے ہم نے کہا کہ کیٹیگری وائز ہوگا کہ مومن استاد ہے اس کا احترام الگ انداز سے ہوگا, مسلمان استاد ہے اس کا الگ انداز سے, کافر ہوگا الگ انداز, احترام جو ہے ضروری ہوگا. اگر استاد ہے تو احترام. جی اس میں حرج نہیں ہے, میں نے جیسے ابھی عرض کیا نا کہ نیت کے اوپر ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے. ایک مثلا جو ہے باغنے کا مقابلہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, ہم چاہ رہے کہ فرسٹ آ جائے, مگر دوسرے کو گراتے ہوئے فرسٹ آنا نہیں چاہ رہے, تو کوئی حرج نہیں ہے, مگر ہم چاہ رہے کہ فرسٹ آئے مگر اس کو پہلے گراؤں میں تاکہ یہ نہ آ جائے. تو یہ جو ارادہ ہے نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر یہ ارادہ ہے کہ بھائی دوسرا گرے اور میں فرسٹ آ جاؤں, وہ گراتے ہیں مثلا. اچھا ہے وہ, تو اگر دوسرے کو ابھارا جائے تو یقین اچھا ہے, مگر بعض اوقات یہ نیت ہوتی ہے کہ مثلا جو ہے دوسرا گرے اور پھر میں آگے آ جاؤ, وہ غلط ہے. ہاں اسے نیت پہ داروں لگا, نیت اچھی ہے, بتائیے پیپر ہے شرع نما کا, ہم نے کہا کہ اس کو جو ہے بتا دیتا ہوں کل اصول کا ہے, وہ بیچارہ رات کو اصول کی تیاری کرتا رہا, صبح آگے دیکھا گیا. تو یہ گرانے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں, تو اس قسم کی کوئی چیز ہو تو وہ تو یقیناً نقصان دے, اس لیے نیت میں فطور ہے, نیت کی خرابی ہے. مگر یہ کہ وہ بھی محنت کرے ہم بھی محنت کریں اور پھر ہم آگے آ گئے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ جو مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ بعض میں انسان اپنے اساتذہ پہ بھی اعتراض کر رہا ہوتا ہے, کہتے اس کی خرابی بھی یہی ہوتی کہ اس کا تزکیہ نہیں ہوا ہے. وہ اعظم حکما ہے, اور بزرگ جو ہے حکمہ یہاں پہ علماء سے مراد ہے کہ بزرگ جو ہے علماء پہ وہ اعتراض کرتا ہے. ولے عدم تعبدہم برسوم شرع والملت, اور پھر جو شریعت و ملت کا طریقہ ہوتا ہے اس کی بھی وہ پابندی کرتا ہوا نظر نہیں آتا ہے, بلکہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ مجھے شریعت زیادہ آتی ہے. اگر سسٹر نے کیا بتا, انہوں نے یہ فتویٰ دیا, میں زیادہ جانتا ہوں, میں نے اچھا پڑھا ہوا ہے, تو پھر جو ہے وہ شریعت کے مسائل میں بھی جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتا ہے. زنن منہم انا مقتضی قواعد حکمت, وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ قانون حکمت یہی ہے کہ یہاں پہ یہ بات ہونی چاہیے تھی. جب اس کو کوئی بتا دے کہ نہیں مشتہد کا فتویٰ یہ ہے, کہا نہیں نہیں وہ ان کو اشتباہ ہوا ہوگا, یہ نہیں کہتا کہ مجھے اشتباہ ہوا ہے, نہیں یہی ہونا چاہیے مسئلہ, یہی ہونا چاہیے ان کو شاید غلط فہمی ہوگی یا کسی نے سوار غلط پوچھا ہوگا یا یہ ہوگا وہ ہوگا. جبکہ مقرر کی ذمہ داری کیا ہے کہ جب اسے اطمینان ہو جائے کہ اس کے مشتہد کا یہ فتویٰ ہے اس کو یہ اسے عمر کرنا ہے. وَلَمْ يُعَلِّمُوا أَنَّ الْحِكْمَةَ الْحَقِيقِيَّةَ مَا آتَتْهُ نَوَامِسُ الْإِلَٰهِيَّةُ وَالشَّرَائِعُ النَّبَوِيَّةُ. اور وہ اس بات کو نہیں جانتا کہ حقیقی حکمت, حقیقی علم, حقیقی وہی ہے کہ جو پروردگار عالم نے بھیجا ہے, جو اللہ کے رسول نے پہنچایا ہے. وَفَكَأَنَّهُمْ لَمْ يُعَلِّمُوا أَنَّ الْعِلْمَ بِدُونِ أَمْرِ ضَرَارٌ. اور یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ اگر علم حاصل کر لیا اور اس پہ عمل نہیں کیا تو یہ گمراہی ہے, یہ ضرارت ہے. وَلَمْ يَتَفَتَّنُوا قَوْلَ نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. اور انہوں نے اس اللہ کے رسول کے اس قول کو نہیں سمجھا ہوتا ہے کہ قسم زہری رجلان, کہ دو آدمیوں نے میری پوشت کو جو ہے توڑ دیا ہے, شکستہ کر دیا ہے. پہلا شخص کون سا ہے؟ عارمون متحتکون وہ جاہر متنسکون, کہ ایسا عالم کہ جو اپنی عزت نہیں جانتا ہے, عالم ہے مگر اپنی توہین کروا رہا ہے. کوئی امیر آدمی آئے تو اس کے لیے تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, ہاں اگر اس کے تقوی کی وجہ سے کھڑا ہو یا اس کے عمر کے اعتبار سے بزرگی ہے اس کی وجہ سے کھڑا ہو تو شاید حرج نہیں ہے, مگر دیکھا کہ یہ امیر ہے, دولت ہے, دولت کی وجہ سے کھڑا ہو جائے یا امیروں کے دروازے پہ جایا جائے. ایک حدیث جو اس طرح کی بھی ملتی ہے کہ جس زمانے میں تم عمرا کو علماء کے دروازے پہ دیکھو وہ بہترین زمانہ ہوگا, اور جس زمانے میں تم علماء کو عمرا کے دروازے پہ دیکھو وہ بدترین زمانہ ہوگا. تو جب دیکھا جائے کہ عالم جو ہے وہ امیر کے در پہ جا رہا ہے اور مقصد فقط و فقط دنیا کا حاصل ہو, تو ایسا عالم کہ جو اپنی عزت نہ جانتا ہو اس نے کمر کو شکستہ کر دیا. وہ جاہر متنسکون, اور ایسا جاہل کہ جو عبادت میں لگا ہوا ہے, رات بھر عبادت کی ہے مگر یہ نہیں پتا کہ جس وضو کے ساتھ وہ نمازیں پڑھ رہا ہے وضو ہی غلط تھا اس کا, یعنی علم حاصل نہیں کیا وہ عبادت میں لگا ہوا ہے. کہ مثلا جو ہے وہ سخاوت کرتے پھر رہا ہے, وہ اس سے پوچھا کہ خمس نکال گیا, خمس تو نہیں نکالتا میں, باقی مار کے سخاوت کر رہا ہے وہ. تو ایسا عابد کہ جو جاہل ہے اس نے کمر توڑی تھی, وہ ایسا عالم کہ جو اپنی عزت نہیں جانتا ہے. وَلَمْ يَتَذَكَّرُوا, دو رائن ہیں اس کو پورا کر دیتے ہیں. وَلَمْ يَتَذَكَّرُوا قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ, کہ ان کو یہ یاد نہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا ہے کہ الْبَلَاغَةُ أَدْنَى إِلَى الْإِخْلَاصِ مِنْ فَطَانَةِ بَطْرَائِنَ, کہ اگر کوئی شخص, اس کا مفہوم بیان کریں کہ اگر کوئی شخص بھولا بھالا ہے, بھولا بالکل اس کو کہا جاتا ہے نا, لوگ اس کو سمجھتے کہ مثلا کم سمجھ ہے, یہ وہ زیادہ اچھا ہے اخلاص کے اعتبار سے اس فتین شخص کے مقابلے میں کہ جو خدا کی نافرمانی کرتا ہے, جس نے اپنا نفس پاک نہیں کیا ہے, بہت ذہین ہے مگر اس کا نفس پاکیزہ نہیں ہے, تو اس کے مقابلے میں وہ شخص زیادہ اچھا ہے کہ جس کی عقل تو کم ہے, سمجھ بوجھ تو کم ہے مگر وہ گناہ نہیں کرتا. ورنہ ذہانت بعض اوقات جو ہے وہ گناہوں کے بھی نئے نئے طریقے سکھاتی ہے. ذہانت کو صحیح استعمال کیا جائے تو نیکیوں کے طریقے انسان کو پتہ چلتے ہیں, مگر اب یہ دو تین لائنیں وہ ہو نہیں سکے گی, ایک اور آیت بھی آ رہی ہے اس کی بھی تھوڑی وضاحت کرنی پڑے گی, تو اس حدیث کو واپس انشاءاللہ کر پڑیں گے. ایک سروات پڑھیں. علماء اگر عمرا کے دروازے پہ جائے, امیر, امیر کی جماعت عمرا, اگر عمرا کے دروازے پہ نظر آئے تو بدترین زمانہ, بدترین. اور عمرا